السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين سورة النحل کا مطالعہ کر رہے ہیں اور 13ویں رکوع کا مطالعہ اس وقت جاری ہے آج کی گفتگو سورة النحل کی آیت نمبر 98 کے مطالعے سے شروع ہو رہی ہے اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی تلاوت کا ایک ادب بیان کیا ہے اور وہ یہ کہ جب قرآن حکیم کی تلاوت کا آغاز کیا جائے تو شیطان کے حوالے سے اس کے شرور سے بچنے کے حوالے سے اللہ کی پناہ میں آنے کی کوشش کی جائے فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جب تم قرآن پڑھنے لگو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے یہ قرآن حکیم کی تلاوت کا پہلا ادب ہے کہ جب انسان آغاز کرے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور دوسرا ادب ہے تسمیہ پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ جو قرآن میں ہمیں اس کا حکم اس طرح ملتا ہے سورہ علق کی پہلی آیت جو کہ پہلی ہی وحی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی کہ قرأ بسم ربک الذی خلق پڑھی اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا تو یہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھنا اور تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھنا یہ قرآن کی تلاوت کے آداب میں سے ہے کبھی غور کیجئے گا آپ نے کیا بھی ہوگا یقیناً کہ بڑی عجیب سی بات ہے شیطان سے بچنے کے لیے تو آدمی اس کو کوشش کرتے ہیں جب برائی کا کوئی کام کرنے کی طرف جا رہا ہو برے خیالات آ رہے ہوں قرآن جیسا عظیم کلام جو کہ ہدایت کا ذریعہ ہے سراپا ہدایت ہے اس کی تلاوت کے اعوذ باللہ تو اس بات کو بھی جان لیجئے کہ گناہوں کی محافل میں شیطان کے آنے کے امکانات کم ہیں نیکی کی مجالس میں شیاطین کے آنے کے امکانات زیادہ ہیں جو تو اس کے دھندے پہ لگ چکی وہ محنت اس کو کرنے کی کیا ضرورت پڑی وہ تھپکی دے کے نکل جاتا ہوگا لگے رہو ادھر امکان زیادہ ہے بھائی چور چوری کہاں کرتا ہے جہاں کچھ امکان ہوگا نا ملنے کا کنگلوں کے گھروں پہ کسی نے ڈاکہ ڈالا آج تک کوئی نہیں ڈالتا تو ایمان جس کے پاس ہوگا اس کو خطرہ زیادہ ہوگا لٹنے کا جس کے پاس ہے اسے خوف کس بات کا ہوگا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن کی تلاوت کے وقت اور شیطان نے کہا تھا سورہ آراف آیت نمبر 16 و 17 بھی بات آتی ہے لاقعدن لهم صراطك المستقیم اللہ تیرے سیدھے راستے پر تیرے ان بندوں کے خلاف بیٹھوں گا آ کر سیدھے راستے پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ترمذی شریف کی روایت میں وہ صراط المستقیم یہ قرآن ہی سیدھا راستہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا تو اس قرآن کی تلاوت کا ایک ادب یہ ہوا کہ اس کی آغاز پر اللہ کی پناہ میں آنے کی کوشش کرنا یہ ہے اس کا رب اور تعلق کہ انسان جب نیکی کی طرف بڑھتا ہے تو خطرات بھی بڑھتے ہیں خطرات میں پریشان نہ ہو بلکہ اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دے اور اس کی پناہ میں آنے کی کوشش کرے گا تو شیاطین کے حملوں سے بچنا انشاءاللہ آسان ہوگا فرمایا آگے اگلی آیت میں انہ لیس لہ سلطان بے شک اس کا کوئی زور نہیں چلتا علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور اپنے رب پر وہ توکل کرتے ہیں جو رب کو مضبوطی سے تھام لے اس کی پناہ میں آنے کی کوشش کرے شیطان کا زور ان پر نہیں چل سکتا کس پر چلتا ہے انما سلطانہ علی الذین یتولونہ بلا شبہ اس کا زور تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے دوست بناتے ہیں والذین هم به مشرکین اور جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں یا اس شیطان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کی ماننے کے بجائے شیطان کے پیچھے چلتے ہیں شیطان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں شیطان کی پٹیوں پر عمل کرتے ہیں اگلا جملہ آپ کو عجیب لگے گا اللہ کی عبادت کے بجائے شیطان کی عبادت کرتے ہیں لگا نا عجیب شیطان کی عبادت کیسے ہو سکتی سورہ یاسین میں ذکر آتا ہے آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے الم آحد یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان کیا میں نے تم سے اے بنی آدم عہد نہیں دیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا شیطان کی عبادت کیا ہو سکتی اللہ کا حکم ایک طرف اور شیطان کی چاہت, شیطان کی پٹی دوسری طرف, اللہ کا حکم چھوڑا, شیطان کی پٹی پر عمل کیا, تو اس موقع پر معبود کون بنا؟ شیطان معبود بنا. یہ قرآن کے الفاظ ہیں, شیطان معبود بن جاتا, یہ بھی الفاظ قرآن کے ہیں. سورہ بلکہ معاف کیجیے گا, نفس بھی معبود بن جاتا, یہ الفاظ بھی قرآن کے ہیں. سورہ فرقان کی آیت نمبر 43 میں فرمایا, ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا آپ اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا, معبود بنا لیا. تو نفس کی اگر مانی اللہ کے حکم کے مقابلے میں نفس معبود, شیطان کی اگر مانی رحمان کے حکم کے مقابلے میں تو شیطان معبود بن گیا. اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے. تو فرمایا ان لوگوں پر زور نہیں چلتا جو ایمان لائے, جنہوں نے اللہ پر توکل کیا, جو اللہ سے جڑ جائیں اللہ ان کی حفاظت فرما لے گا. ان پر شیطان کا زور چلتا جو شیطان کو دوست بناتے ہیں. شیطان کو کون بنائے گا دوست؟ جو رحمان کو چھوڑے گا وہ شیطان کو دوست بنائے گا. جہاں رحمان کے ذکر سے ہٹے گا ایک انسان, شیطان غالب آئے گا. مثلا قرآن کہتا ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 میں, وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, جو رحمان کے ذکر سے ہٹتا ہے اس پر ہم شیطان کو مسلط کرتے ہیں, وہ اس کا دوست بن جاتا ہے. یہی بات آتی ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 175 میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ مِنْ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ, ان لوگوں کے سامنے شخص کا بیان کیجئے جس کو ہم نے اپنی آیات اس کا علم عطا کیا مگر وہ آیات سے ہٹ گیا, تو شیطان اس کے پیچھے لگا اور وہ گمراہ لوگوں میں شمار ہو گیا. تو یہ بندہ خود موقع شیطان کو دیتا ہے, جو یوسوسو فی صدور الناس کر سکتا ہے, پھونکے مار سکتا ہے, بڑی خطرناک پھونکے مار سکتا ہے, لیکن پھونک مارنے کا موقع انسان خود اسے دیتا ہے. یہی وجہ ہے, بس آخری بات عرض کر رہا ہوں زمن میں, کہ کل قیامت کے دن شیطان خاص صاف کہہ دے گا, فلا تلومونی ولومو انفسکم, مجھے ملامت نہ کرو اپنے آپ کو ملامت کرو. بھوک مارنے کی اجازت تو تم نے دی تھی نا مجھے, آنے کا موقع تو تم نے دیا تھا, اللہ کے سہارے کو, اللہ کے ذکر کو, اللہ پر توکل کو تم نے چھوڑا تھا. میں بھی گمراہ ہوں, تم بھی گمراہ ہو, میں بھی جہنم میں جا رہا ہوں, تم بھی میرے پیچھے پیچھے آؤ, مجھے ملامت نہ کرو اپنے آپ کو ملامت کرو. اللہم انا نعوذ بک من الشیطان الرجیم, اے اللہ تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں شیطان مردود کے شرور سے. اس کے بعد سورہ نحل کے 14 رکوع کا آغاز ہوتا ہے اور آیت نمبر 101 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اس نے کیا نازل کیا, کبھی اس نے تورات عطا کی, کبھی اس نے انجیل عطا کی, اب اس نے قرآن دیا, نمبر ایک. اور نمبر دو, اللہ تعالیٰ خود قرآن میں پہلے ایک حکم دیتے ہیں, اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس حکم کو بدل دیتے ہیں, جس کو ناسخ و منسوخ کہا جاتا ہے قرآن کی اصطلاح میں, فقہا کی اصطلاح میں بھی. ناسخ و منسوخ, بعد میں آنے والا حکم ناسخ ہوتا ہے اور پچھلا حکم منسوخ, یہ مثالیں بھی قرآن میں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ کہ اللہ نازل کرتا ہے, مگر یہ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ معاذ اللہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ ساری باتیں اللہ کے علم میں ہیں, جو لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں اللہ ان سے خود نمٹ لے گا. اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کا پیغام برحق جبریل امین کے ذریعے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے دیا کہ ایمان والوں کو ثابت قدمی ملے, اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت کا باعث بن جائے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی گئی, اس لیے کہ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے. کبھی یہ بھی کہا کہ یہ تو کسی آدمی سے جا کر سیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جس شخص کی طرف یہ لوگ اشارہ کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے سیکھ رہے ہیں, وہ تو عجمی ہے, اور یہ قرآن حکیم عربی مبین زبان میں ہے, بالکل واضح عربی زبان میں ہے. مشرکین نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجمی غلام ہے, روم سے آیا ہوا, روم سے آیا ہوا غلام ہے, اس سے جا کے سیکھ لیتے ہیں اور ہمارے سامنے آ کے قرآن پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. یہ ایسی بھونڈی دلیل تھی ان کی کہ قرآن نے کہا کہ دیکھو جس کی طرح تم اشارہ کر رہے ہو وہ تو ہے عجمی, اور قرآن کیسا ہے عربی, تم بنا کے دکھا دو, تم بنا کے دکھا دو, ایک عجمی سے یہ جا کے سیکھ رہے ہیں تو تم تو عربی ہو نا, تم بنا کے دکھا دو. نمبر ایک. نمبر دو, وہ جو عجمی ہیں تم کہتے ہو کہ ان سے سیکھ کر یہ تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں, جس کلام کا مقابلہ کرنے کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے, جس کلام کا مقابلہ کرنے کی تم میں طاقت نہیں ہے, تو وہ عجمی غلام خود کیوں نہیں آ گیا مارکیٹ میں, وہ خود دعویٰ کر لیتا, ان کو کیوں سکھا رہا ہے وہ. وہ خدا کے دعویٰ کر لیتا. تو بہرحال اس کے کئی جوابات علماء نے دیے بھی ہیں, میں نے دو آپ کے سامنے رکھے. تو یہ ایک بھونڈی دلیل تھی, یہ بھونڈا اعتراض جنہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی. فرمایا جو لوگ اللہ پر, اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے, اللہ انہیں کوئی راستہ نہیں دکھائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. فرمایا جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے یہی لوگ جھوٹ افترا کرتے ہیں اور یقیناً یہ لوگ جھوٹے ہیں. آیت نمبر 106 میں ایک اصول دیا گیا, وہ اصول یہ ہے کہ جو اسلام کو چھوڑ دے, اسلام سے پھر جائے, اس پر تو اللہ کا غضب ہوگا اور اس کے لیے عذاب عظیم ہوگا. ہاں اگر کسی کی جان پر بن آئے اور وہ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دے جبکہ اس کا دل اسلام پر مطمئن ہو تو اس کی اجازت شریعت نے دی ہے, مگر جو پورے وسوق کے ساتھ, پورے شرع صدر کے ساتھ جانتے بوجھتے اسلام کو ترک کر دے اور اسلام سے خارج ہو جائے اس کو مرتد کہا جاتا ہے, اس پر اللہ کا غضب ہوگا, اس کے لیے عذاب عظیم ہوگا. اور مرتد کی سزا اس امت میں بھی قتل ہے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی تھی. آئے اس کا ترجمہ کرتے ہیں. فرمایا من کفر باللہ, جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ, من بعد ایمانہ, اللہ پر ایمان لانے کے بعد, اس کی سزا کیا وہ آگے آئے گی؟ درمیان میں ایک استثناء, ایک ایکسیپشن بیان ہوا جس کی طرف میں نے اشارہ کیا. الا من اکریہ وقلبہ مطمئن بالایمان, سوائے وہ کہ جس کو مجبور کر دیا گیا ہو مگر اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو, اس کو تو حرج کوئی نہیں, جان بچانے کے لیے اس کی اجازت ہے. ولاکی من شرح بالکفری صدرن, مگر یہ کہ جو پورے سینے کو کشادہ کر کے کفر کرے, فعلیہم غضب من اللہ, تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہوگا, ولہم عذاب عظیم, اور ان لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہوگا. تو اسلام سے جو پھر جائے پورے شرع صدر کے ساتھ, وہ تو مرتد ہوا, دنیا کی سزا اس کی قتل ہے, اب یہ سمجھتے ہیں انشاءاللہ تعالی, اور اللہ کا غضب علیحدہ اور آخرت میں بڑا عذاب عظیم علیحدہ اس کے لیے ہوگا. ہاں جو جان پر کسی کی بن آئے, مجبور کر دیا جائے اور دل اس کا اطمینان پر ہو اسلام کے حوالے سے, دل میں ایمان موجود ہو اور وہ محض جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دے, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جہاں تک مرتد کی سزا کا معاملہ ہے, شریعت موسوی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی ارتداد کرنے والے یعنی پھر جانے والے, ان کی سزا قتل تھی. مثال کے طور پر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 54 میں ذکر ہے کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا پاٹ کی تھی وہ مشرک قرار پائے تھے, سزا یہ مقرر ہوئی کہ ہر قبیلے کے افراد اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کریں جو بچھڑے کی پوجا پاٹ کر کے مشرک ہوئے, اسلام سے خارج ہو گئے, مرتد ہو گئے. وہی سزا ہے جو ہماری اس امت میں بھی جاری ہے. قرآن حکیم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 80 اور 81 کے لگ بھگ یہ بات آئی ہے ان آیات میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پچھلے انبیاء گزرے, فبی ہدا ہمو کو تدی, آپ بھی ان کی پیروی کیجئے. اصول علماء مفسرین نے یہ بیان کیا ہے, اگر کسی معاملے میں ہماری شریعت میں کوئی نیا حکم نہیں آیا ہو تو جو حکم پچھلی شریعت میں تھا وہی ہماری شریعت میں بھی جاری رہے گا. چنانچہ مرتد یعنی اپوسٹیٹ جسے انگلش میں کہتے ہیں, اسلام سے پھر جانے والا, اس کے متعلق کوئی نئی بات ہماری شریعت میں نہیں دی گئی, تو جو شریعت موسوی میں سزا تھی وہی ہمارے دین میں بھی ہے. آج کل کیونکہ چینلز کی بھرمار ہے اور بڑے بڑے دانشور جو ہے ان کو بڑا شوق ہے ٹیلی ویژن پر آ کر بات کرنے کا بھی, اور اس سے آگے بڑھ کر ہر ایک کو شوق ہوتا ہے دین پر بات کرنے کا, تو ایسے لوگ آپ کو یہ گمراہ کردہ باتیں یا گمراہ کرنے والی باتیں بیان کرتے ہوئے ملیں گے کہ صاحب قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا. کبھی یہ کہتے ہیں قرآن میں دکھائیے کہاں لکھا ہوا ہے. ان کے ان جملوں سے یہ بو آتی ہے کہ یہ سنت رسول کو ماننے کو تیار نہیں ہے. نمبر ایک, کبھی کہتے ہیں جی مرتد کی سزا ہماری شریعت میں تو نہیں ہے, حالانکہ اجماع امت سے ثابت ہے اور امت کا اجماع ٹھیک اصولی بات پر ہوا کرتا ہے. تو آج جو لوگ کہیں گستاخان رسول کے قتل کی سزا کا انکار کرنے والے ہوں یا مرتد کی قتل والی سزا کے انکار کرنے والے ہوں, یہ ایسے ہی ہیں کہ پوری امت 1400 برس سے ایک بات پر متفق ہو اور یہ دو چار ڈھول بجانے والے قسم کے دانش پر آ کر کہیں گے صاحب یہ امت کو تو پتہ ہی نہیں, ہمیں معلوم ہے, ہم آپ کو بتا رہے ہیں. تو سیدھی سی بات ہے کہ پوری امت کا اجماع ہو جن باتوں پر, یہ ڈھول بجانے والے اس طرح کی باتیں کرنے والے نئی نئی باتیں لانے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے. بہرحال مرتد کی سزا بھی اسلام میں قتل ہے. طریقہ ہے, پروسیس ہے, تفصیل ہے, وہ اپنی جگہ وہ بھی بیان ہوتا ہے الحمدللہ, لیکن کوئی کہے کہ مرتد کی سزا ہی اسلام میں نہیں ہے تو یہ پوری امت کے اجماع کے خلاف کی جانے والی بات ہے جو آج کل ڈھٹائی کے ساتھ ہمارے دانش پر اور انگریزی دان طبقہ جو کہ اخبارات انگریزی لکھتا ہے اس میں آرٹیکلز یہ پڑھتا ہے ان کی زبان سے یہی باتیں آپ کو سننے کو ملے گی. بہرحال پھر کبھی تفصیل سے بات کریں گے. تو مرتد کی سزا قتل ہے اور اللہ کا غضب اور عذاب آخرت وہ علیحدہ. درمیان میں بات آئی الا یہ کہ جس کو مجبور کر دیا جائے مگر اس کا دل اسلام پر مطمئن ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں. یہ ہمارے دین کی خوبصورتی, بندے کے جو بھی حالات ہیں ان کے اعتبار سے شریعت اس کو رہنمائی عطا کرتی ہے. دیکھیے یاد رکھیے گا دو رویے ہوتے ہیں, ایک کو کہتے ہیں عزیمت اور ایک کو کہتے ہیں رخصت. عزیمت ہوتا ہے جیسے انگریزی میں ڈائی ہارڈ والا معاملہ, جو ہوگا دیکھا جائے ہمیں تو کرنا ہے. اور رخصت کیا ہوتا ہے, آدمی کچھ ہمت کم پاتا ہو اپنے اندر, کچھ کمزوری اس کے اندر آ جائے تو شریعت نے اس کو کچھ رخصت بھی دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے یہ دونوں رویے ہمارے سامنے آتے ہیں. بہت مشہور واقعات ہیں, پہلی شہادت شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بی بی سمیہ کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ, ایک خاتون کی. انہی کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ عنہ وہ اولین شہداء میں سے ہیں. ان دونوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا, ظلم و ستم بہت ہوتا رہا, بالآخر شہید کیا گیا. جب ظلم و ستم ہوتا تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے تھے اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ, اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو بے شک تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے. بس جنت ان کے سامنے ہوتی تھی اور جان تک اپنی قربان کر دی. اللہ کے نبی نے جان قربان ہونے دی, یہ ہے عظیمت کا معاملہ. ان کو کیا کہا جنت ملے. اچھا یہ دونوں حضرات شہید ہو گئے, انہی کے بیٹے ہیں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ, بڑے نوجوان ساتھی, بڑے خوبصورت اچھے ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان کو بھی کفار کبھی پانی میں ڈبو کر ظلم کرتے تھے, کبھی باندھ کر ظلم کرتے تھے. ایک دن بہرحال ایک حد ہوتی ہے, انسان بھی کمزور ہے, ان سے برداشت نہ ہوا تو ان کی زبان سے کلمہ کفر نکل گیا تو ان کی جان چھوڑی گئی. کلمہ کفر کہہ دیا تو جان ان کی چھوڑ دی گئی. وہ روتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے سے تو ایسا ایسا ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے دل کی کیفیت کیا تھی؟ کہا دل میرا ایمان پر مطمئن تھا یا رسول اللہ, ربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, بس میں نے کلمہ کفر کہہ دیا. اللہ کے رسول نے کہا آئندہ بھی تمہیں مجبور کرے تو کہہ دے گا جاؤ, تمہارا دل ایمان پر مطمئن ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ رخصت. ایک ہی گھرانے سے دونوں رویے آ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو رخصت والی بات نہیں کی, عزیمت پر جانے دیا, ان کو عزیمت والا درس نہیں دیا, رخصت کی گنجائش دی. ہاں فرق درجات کا ضرور ہوگا, عزیمت عزیمت ہے, رخصت رخصت ہے. تو ہم بھی جب اس اعتبار سے معاشرے میں رویے مختلف دیکھیں تو عزیمتوں پر لوگوں کا فیصلہ نہ کریں. اپنے لیے عزیمت ہو مجھے میرا معلوم ہے, دوسرے کے لیے رخصت چلنے دیں. جب ہم دوسروں پر عزیمت کو لاگو کر کے دیکھنا چاہیں گے تو بڑی پریشانی ہوگی ہم, صحیح. اب ذرا ایک اندر کی بات سمجھ لیجیے, میں بھی مسجد کا خطیب ہوں, بہت سارے لوگ علماء خطبہ ہیں ائمہ ہیں, صحیح, لیکن سب کے سب کیا ہیں؟ انسان ہیں. کبھی ہو سکتا ہے کہ ہماری کوئی خطا آپ کے علم میں آ جائے, کوئی غلطی آپ کے علم میں آ جائے, فوراً رویے لوگوں, او جی مولوی صاحب نے ایسے کر دیا. اور بھائی مولوی صاحب کو 1400 برس پہلے کے لوگوں سے خدا را کمپیئر نہ کر. مولوی صاحب کون ہے؟ انسان ہے. اسی طرح مولوی صاحب جب لوگوں سے بات, میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں, جب مولوی صاحب لوگوں سے بات کریں تو آج کے دور کے لوگوں کے حوالے سے بات ہو رہی, یقیناً رہنمائی وہاں سے لیں گے, قرآن و سنت سے لیں گے, صحابہ کرام سے لیں گے, لیکن بیٹھے کدھر ہیں؟ آج کے سپر فتن ماحول میں. تو وہاں ذرا رخصت والے پہلو کو رکھتے ہوئے دوسرے کا جائزہ لینا چاہیے, عزیمت والا پہلو اپنے لیے, رخصت والا معاملہ دوسروں کے لیے. ایک بات ہو گئی, اور دوسری بات دونوں رویے اللہ کے نبی سے معلوم ہوئے, دونوں شریعت کا حصہ بنیں گے, صحیح. ہاں درجات کا بہرحال فرق ہو جائے گا, جو عظیمت پر جا رہا اس کے درجات یقیناً انشاءاللہ بلند ہوں گے, مگر جو رخصت پر گیا اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے گیا کامیاب وہ بھی انشاءاللہ ہو گیا, لیکن بہرحال درجات کا فرق ہو جائے گا. فرمائے کہ بہرحال جو دل کے پورے شرع صدر کے ساتھ جا رہا ہے اور اسلام کو ترک کر رہا ہے, کفر کی طرف جا رہا ہے, اس پر تو پھر اللہ کا غضب بھی ہوگا اور ایسے لوگوں کے لیے عذاب عظیم ہوگا. یہ کیوں ہے, کیوں لوگ اس طرح کی روش پر آتے ہیں؟ فرمایا کہ ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ, یہ اس سے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے دی. اللہ معاف رکھے, بھوک ستاتی ہے انسان کو, معاشی معاملات پریشان کرتے ہیں انسان کو, اور باطل فرقوں والے اس شہر اس ملک میں لوگوں کو نوکری شادی کاروبار کا جھانسہ دے کر ان کے ایمان کے سودے کرنا شروع ہو چکے ہیں. قادیانی بن جاؤ, تمہیں جاب بھی مل جائے گی, نوکری بھی مل جائے گی, کاروبار بھی مل جائے گا, اور باہر سیٹل بھی کرا دیں گے, کیونکہ ان کے پیچھے اسلام کے دشمنوں کا ہاتھ ہے, یہود کی اور دوسرے دشمنان دین. یہ عام سی باتیں اب سننے کو ملتی. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے, جان چلی جائے ایمان نہ جائے, جان وقتی ہے ویسی ہی جانی ہے, ایمان ہے جو اصل میں کام آنے والا ہے, اس کا سودا اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے. مگر یہ کب ہوتا ہے؟ جب دنیا عزیز اور محبوب ہو جائے تو بندہ دنیا کا سودا دنیا کو ترجیح دے کر آخرت کو فراموش کرتا ہے, تو وہ کفر بھی کرے گا, ارتداد بھی کرے گا, دین سے بھی پھرے گا. فرمایا کہ واللہ لا یہدی وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین, اور اللہ ہدایت نہیں دیتا کافروں کی قوم کو. آگے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی, ان کی سماعت اور بصارت پر مہر لگا دی, اور یہ لوگ غافل ہیں. کس بات سے غافل ہیں؟ حقیقت سے غافل ہیں. ان کو ادراک نہیں کہ کس عظیم مقصد کے لیے اللہ نے تمہیں زمین پر بھیجا, اور انہیں ادراک نہیں کہ دنیا اصل اور ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ اصل زندگی تو آخرت کی, اس کو فراموش کر بیٹھے. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ آخرت میں ان کے لیے خسارہ ہوگا. اس کے بعد بشارت صحابہ کرام کے لیے, فرمایا ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا, پھر بلا شبہ تمہارا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کر لی اس کے بعد کہ ان پر ظلم ہوا, ثم جاہدوا وصبروا, پھر جہاد بھی کیا, محنت کی دین کی, وصبروا صبر کا مظاہرہ کیا, ان ربک من بعدها لغفور رحیم, بے شک آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے. یہاں جو بات آئی وہ یہ ہے کہ عقل میں ہے کہ حبشہ کی طرف ہجرت کی صحابہ کرام نے سن 5 نبوی کے لگ بھگ, 5 نبوی کا مطلب وہی کے آغاز کو 5واں برس ہے, حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی, پہلی مرتبہ ہوئی 16 کے قریب افراد گئے, 16 کے قریب, اور پھر تھوڑے عرصے میں دوبارہ ہوئی تو تقریباً 100 کے لگ بھگ افراد نے ہجرت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے. ان کی دلجوئی کی گئی, گھر کو چھوڑ دیا, خاندان کو چھوڑ دیا, رشتے داروں کو چھوڑ دیا, کاہے کے لیے؟ ایمان بچانے کے لیے, دین پر عمل کے مواقع ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے. تو اس کے بعد کہ انہوں نے گھر بار کو چھوڑا, اللہ سبحانہ وتعالی بہت غفور ہے, بہت رحیم ہے, معاف فرمانے والا ہے, یعنی قدر ہے کہ تمہاری پچھلی خطاؤں کو اللہ اس کی بدولت معاف فرما دے گا. یہاں آج کے مطالعے کو روکتے ہیں, اور ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے, آئیے اس پر توجہ کریں. 7 باتیں ہیں مختصراً جو میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے رکھوں یاد دہانی کے طور پر, اس لیے کہ جب یہ ماہ مبارک ہوتا ہے تو ہمارا رجحان بھی ہوتا ہے, لوگ سننا بھی چاہتے ہیں. میں ان مباحث میں نہیں جا رہا کہ کیسے منانا چاہیے اور نہیں منانا چاہیے, میں یہ گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے, ہم سے تقاضے کیا ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے, اس کی کتاب کی روشنی میں, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی روشنی میں. وہ 7 باتیں کچھ اس طرح ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت. یہ 7 باتیں ہیں, ایمان, محبت, احترام, درود و سلام, اطاعت, اتباع, اور نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر چند باتیں اس وقت ہمیں سمجھنی. سب سے پہلی بات ایمان, ہمارا یہ ایمان کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں, نبوت آپ پر ختم ہو گئی. قرآن نے کہا سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں, ما کان محمد ابا احد من رجالک ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, آپ نبیوں کے خاتم ہیں, نبوت آپ پر آ کر ختم ہو گئی, اب کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کافر ہے، اور ایسے جھوٹے دعوے داروں کو ماننے والے اگر مسلمان تھے بھی تو وہ کافر ہو جائیں گے، جیسے کہ قادیانی۔ اسی طرح قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے ان پر ایمان لانے کا مطالبہ کرتا ہے۔ عجیب بات ہے نا، ایمان والوں سے ایمان کا مطالبہ۔ قرآن نے کہا سورۃ النساء آیت نمبر 136 میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والوں ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ واضح ترجمہ ہے نا، ایمان والوں ایمان لاؤ، بارہا ہم سمجھ چکے۔ صرف دعوے نہ کرو، زبانی دعوے نہ کرو، زبانی اقرار تک محدود نہ رکھو، دل سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اور بارہا یہ بات آ چکی ہے، جب دل میں ایمان ہوگا تو عمل ثبوت پیش کرے گا، امتی کا طرز عمل بتائے گا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، شب و روز بتائیں گے۔ تو پہلی بات ایمان، آپ خاتم النبیین، نبوت آپ پر آ کر ختم، رہتی دنیا تک کے لیے رہنمائی آپ سے ملے گی، اور آپ پر صرف زبان سے اقرار والا ایمان ہی نہیں بلکہ دل والا ایمان بھی مطلوب ہے۔ دعوے ہی کافی نہیں بلکہ دل والا وہ ایمان جس کا اظہار عمل میں دکھائی دیتا ہو، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلوب کے حوالے سے مطلوب ہے اہل ایمان سے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ بات گزشتہ چند ایام میں کئی مرتبہ آ چکی، دہرائی لیتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 میں فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز ہیں۔ اور سیدنا عمر فاروق کا واقعہ رضی اللہ عنہ، بخاری میں، کتنی محبت کرتے ہو؟ فرمایا کہ اپنی جان کے سوا ہر شے سے بڑھ کر آپ سے محبت۔ فرمایا کہ نہیں، ابھی ایمان مکمل نہ ہوا تمہارا۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، اب اپنی جان سے بڑھ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تب اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ ہم بھی ٹٹولے اپنے دلوں کو، بھائی ایسا ہے کیا واقعی ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں؟ ایک ترازو دل میں لگائیے، 8 محبت ایک طرف، 3 محبت ایک طرف۔ قرآن کہتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 24، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ان سے، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتے دار، 5 رشتے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، وہ مال جو بڑی محنت سے تم نے کمائے، وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، وہ مکانات و محلات جو تمہیں بڑے محبوب ہیں، 8 ایک طرف رکھو، اَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اگر یہ 8 ہے کوئی محبت ان میں سے، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے راہ میں جہاد کی محبت سے زیادہ محبوب ہیں، فَتَرَبَّصُوا، تو جاؤ انتظار کرو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، کہ اللہ کا فیصلہ سنا دے عذاب پہ یا موت کا، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آپ کے میرے لیے بھی، ہم بھی اپنے دل میں ذرا ترازو لگا کر تو دیکھیں، کیا واقعی اللہ کے رسول سے محبت ہے؟ اپنی جان سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر، گھر والوں سے بڑھ کر، کاروبار سے بڑھ کر، تجارت سے بڑھ کر، دنیا سے بڑھ کر؟ اگر نہیں ہے تو نظر ثانی کیجئے کہ کیا ہم حقیقتاً مسلمان ہیں کہ نہیں، حقیقتاً یہ بات کر، قانوناً تو ہیں سب الحمدللہ کلمہ پڑھنے والے، کیا حقیقتاً مسلمان ہے کہ نہیں؟ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کا جائزہ لینے کی توفیق دے۔ تیسری بات، آپ کا ادب اور احترام، حساس ترین آیت اس موضوع پر قرآن حکیم میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 2، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرنا، اور انہیں اس طرح بلند آواز سے نہ پکارنا، گفتگو نہ کرنا جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بلند آواز سے گفتگو کر لیتے ہو، ورنہ تمہاری نیکیاں، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گی، اس حال میں کہ تمہیں شعور بھی نہیں ہو کہ ساری نیکیاں ضائع ہو۔ آواز سے آواز بلند ہو جائے تو نیکیاں برباد ہو جائیں گی. اس کی ایک توجہ یہ بھی ہے کہ جب اللہ کے نبی کی احادیث کا بیان ہو تو توجہ رہنی چاہیے, خاموشی اختیار کرنی چاہیے. بحث ہو گئی, میں دلیل پیش کر رہا ہوں, کسی دوسرے نے اپنی دلیل کے طور پر حدیث رسول کو پیش کر دیا تو اب میں خاموش ہو جاؤں, ورنہ نبی کے قول سے میری بات اب بلند ہو جائے گی. اتنا حساس معاملہ, آواز سے آواز بلند ہو تو نیکیاں برباد, جو اطاعت رسول کا انکار کرے ان کا حشر کیا ہوگا, جو سنت رسول کا انکار کرے سرے سے نہ مانے ان کا حشر کیا ہوگا, جو اللہ کے رسول کے حلال اور حرام والے اختیار کو جو رب نے ان کو دیا نہ مانے ان کا حشر کیا ہوگا, جو لوگ نبی کے واضح احکامات کو ترک کرتے ہوں کہاں کھڑے ہوں گے, جو نبی کے مسنون اعمال کو نبی کی تعلیمات کو مذاق ان کا اڑاتے ہوں, کبھی داڑھی کا کبھی برقعے کا, کبھی شادی بیاہ کا معاملہ کسی نے سنت کے مطابق سادگی سے کیا تو اس کا مذاق اڑا دی تو سوگ ہوا تمہارے گھر میں, جب کسی نے کہا کہ بیعت کے موقع پر سنت کی پیروی کرو بدعات کا مظاہرہ نہ کرو, جی کہاں سے لے کر آ گئے ہو, اپنی تعلیمات اپنے پاس رکھو. انا للہ و انا الیہ راجعون, کہاں کھڑے ہوں گے ایسے لوگ اللہ کی نگاہ میں, جو اللہ یہ کہتا ہے کہ نبی کی آواز سے آواز بلند کرو گے تو تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. اور یہاں ایسے حوصلے والے مسلمان ہیں, اور کبھی تنہائی میں بیٹھ کے دیکھیے گا سب سے بہترین زندگی کس کی ہے, سب سے بہترین مقصد زندگی کس کا تھا, سب سے بہترین جد و جہد زندگی بھر کی کس کی, رسول اللہ کی نا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں اور آپ کو کتنی نسبت ہے اس زندگی سے, اس مقصد زندگی سے, اس جد و جہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا ہمارے مقاصد کچھ اور ہیں, ہمارے آبجیکٹیوز آف لائف کچھ اور ہیں, ہمارے کیریئر کسی اور چیز کے لیے بنے گی, ہمارے شب و روز کسی اور کام میں زیادہ لگیں گے اس کام کے مقابلے میں, تو سوچیے ہم کہاں کھڑے. چوتھی بات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام کے نذرانے, ہم کیا کر سکتے ہیں, اللہ کے بعد سب سے بڑے احسانات اللہ کے نبی کے ہم پر, قرآن ملا تو ان کے ذریعے, دین ملا تو ان کے ذریعے, اللہ کا تعارف بھی ملا تو ان کے ذریعے ملا, ایمان کی دولت ملی ان کے ذریعے ملی, ہم دے سکتے ہیں کچھ ان کو, کچھ ہے ہمارے پاس, کیا ہے ہمارے پاس, سوائے سے کہ اللہ سے دعا کرے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اللہ تو اپنی رحمتیں اپنے حبیب پر نازل فرما, اللہ تو اپنی سلامتیاں اپنے حبیب پر نازل فرما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور ہے کیا ہمارے پاس, یہ اللہ کا حکم ہے نا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اللہ اور اس کے فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, اے ایمان والوں تم بھی صلاۃ و سلام بھیجو, درود و سلام کے نذرانے بھیجو رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اور جمعے کی شب و جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنے کی ہمیں تلقین کی گئی, اللہ مجھے اور آپ کو اہتمام کرنے کی توفیق دے, یہی پیش کر سکتا ہے اور تو ہے نہیں ہمارے پاس. پانچویں بات, اللہ کے رسول کی اطاعت بارہا گفتگو ہو چکی ہے, اللہ فرماتے ہیں گیارہ مرتبہ ایک ساتھ, اطیع اللہ و اطیع الرسول, سورۃ تغابن کی آیت نمبر 12 میں بھی, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. قرآن کہتا ہے سورۃ نساء آیت نمبر 80 میں, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی. جہاں نبی کا وعدہ حکم آ جائے وہاں سر تسلیم خم ہو جانا چاہیے, نبی نے فیصلہ فرما دیا ہے سر تسلیم خم ہو جانا چاہیے. قرآن کہتا ہے سورہ احزاب آیت 36 میں, کسی مومن بندے اور بندی کے لیے, کسی مومن بندے اور بندی کے لیے کوئی اختیار باقی نہیں رہ جاتا کسی معاملے میں جبکہ اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا. لباس کے معاملے میں فیصلے موجود, یہ پہن سکتے ہو یہ نہیں پہن سکتے, کھانے پینے کے معاملے میں فیصلے موجود, یہ حلال ہے یہ حرام ہے, ارننگ کمائی کے ذرائع کیا ہوں گے فیصلے موجود, کیا حرام ہے اس کو چھوڑو, یہ بھی تو جائزہ لیں. اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی سود لینے والے پر, سود دینے والے پر, سود کا معاملہ لکھنے والے پر, سود کے معاملے پر گواہی دینے والے پر, اور ایک روایت میں معاملہ کرانے والے پر, اور فرمایا پانچوں کے پانچوں برابر ہیں. چھوڑے بھائی سود کو, اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں, کم ترین یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی والدہ کے ساتھ زنا کرے. استغفراللہ. سود کا ایک درہم کمانا موت امام مالک کی روایت ہے 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ شدید تر ہے. تو چھوٹا گھر ہے رہنے دیجئے اس کو, سود کا قرضہ لے کے نہ بڑا کیجئے. کاروبار چھوٹا ہے چلنے دیجئے, قناعت کیجئے, سود کا قرضہ لے کے بڑھانے کی کوشش نہ کریں. اور اب تو موبائل فون کے بیلنس بھی سود سے نہیں بچے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جہاں نبی کا حکم آ گیا, نبی کا واضح حکم آ گیا, ماننا ہے, کوئی چوائس ہی نہیں, اطاعت اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. چھٹی بات, اتباع اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں حکم میں پیروی ہے کہ یہ کرنا ہے کرنا ہے, یہ نہیں کرنا تو چھوڑنا ہے, وہاں ایک ایک نقشے قدم پر چلنا, ایک ایک ادا کی پیروی کی کوشش کرنی ہے. جہاں حکم بھی نہیں ہو وہاں بھی آپ کی اداؤں کی پیروی کی کوشش کریں گے تو اجر ثواب ملے گا انشاءاللہ. آج کل ایک ہمارے یہاں ٹرینڈ ہے, جس کا حکم تو نہیں ہے نا, یہ فرض تو نہیں ہے نا, ٹھیک ہے وہ گریڈیشن کی ہے فقہا نے تاکہ جو ضروری ہے وہ تو ہو جائے. کبھی سوال کیا کہ تین کھانے کھانا فرض ہے؟ کہیں لکھا ہے ایک وقت کے کھانے سے 24 گھنٹے میں کمر سیدھی رہ سکتی ہے؟ سب کو پتا ہے. کبھی ہم نے پوچھا کہ تین وقت کا کھانا کھانا فرض ہے, کیوں کھاتے ہیں؟ اور کراچی والے تین تو نہیں کھاتے, معاف کیجئے گا, 4, 5, 6, 7 کھانے ہوتے ہیں, چائے کے ساتھ جو ہے وہ پورا کھانا ہے. زنگر کا برگر اور پیپسی کی بوٹل جو ہمارے ہاں ٹرینڈ ہے چھوٹے اور بڑوں میں, پورا کھانا ہوتا ہے. غور کیجئے, 20,000 روپے کی تنخواہ ایک آدمی کے گھر پر آ رہی, تب بھی 2,000 بچا دے اگر وہ, کافی ہے نا, وہ 25 کی کیوں فکر کرتا ہے؟ کیوں فکر کرتا ہے؟ بس جو وہ فکر وہاں ہو رہی ہے آگے سے آگے بڑھنے کی, وہ فکر ادھر ہونی چاہیے آگے سے آگے بڑھنے کی, کہ میں اپنے نبی سے قریب سے قریب تر, قریب سے قریب تر, قریب سے قریب تر ہونے کی کوشش کروں. یہ جو انداز ہے نا, یہ فرض تو نہیں ہے نا, تو پھر جواب یہ کہ دو کھانے کھانا بھی, تین کھانے کھانا بھی فرض نہیں, ایک سے جان بچ سکتی ہے. جواب ہمارا یہ ہوگا, سیدھی سی بات, ایک ایک ادا کی پیروی کی کوشش کی جائے. ایک غیر مسلم, ایک غیر مسلم مسلمان ہوا, چہرے پر اس نے داڑھی سجا لی, جو کہ حکم ہے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کائنات میں سب سے پہلے پیارا چہرہ کس کا تھا؟ ہمارا بھی ایسا ہونا چاہیے, سیدھی سی بات ہے. لیکن وہ غیر مسلم مسلمان ہوا, وہ پیدائشی مسلمان نہیں تھا, وہ غیر مسلم مسلمان ہوا, اس کے گھر والوں نے جو کہ غیر مسلم تھے, تو نے کیا شکل بنا رکھی ہے؟ مطلب کیا مطلب, میں نے رسول اللہ کو مانا ہے تو ان کا چہرہ مجھے پسند ہے, میرا چہرہ ان کے چہرے کی طرح ہونا چاہیے. اللہ یہ جذبہ ہمیں بھی عطا فرمائے. اب کھانا ان کی طرح ہونا چاہیے, پانی پینا ان کی طرح ہونا چاہیے, اور شب و روز کے معمولات ان کی طرح ہونے چاہیے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں, سورہ آل عمران آیت نمبر 31, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے نبی سے فرما دیجئے, اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو یا اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری اتباع کرو, میری پیروی کرو, میرے نقش قدم پر آؤ, تو اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا, اللہ غفور ہے رحیم ہے. 6 باتیں ہو گئی. 7ویں بات, اللہ کے رسول کی نصرت صلی اللہ علیہ وسلم. نصرت کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا. کس کام میں مدد کریں گے, کس کام میں؟ جو پیغام ہمیں پہنچا گئے, راتوں کو اٹھ کر ہمارے لیے دعائیں کی, اے میرے رب میری امت کی ہدایت, اے میرے رب میری امت کی مغفرت. قیامت میں بھی کھڑے ہوں گے تو سجدے میں امت کی مغفرت کی دعا مانگے. طائف میں خون دیا تو اس لیے کہ پیغام بندوں تک پہنچے. احد کے میدان میں خون دیا تو اس لیے کہ زمین سے ظلم کا خاتمہ اور عدل کا نظام نافذ ہو. جس کے طفیل آج آپ اور میں مسلمان ہیں, ہم دعویٰ کرتے ہیں نبوت ختم ہو گئی تو کون پہنچائے گا؟ ہمارا کام ہے. اس سنت کو یاد رکھیے, خوشبو لگانا مبارک, مسواک کرنا مبارک, لیکن طائف کی گلیوں میں بھی جا کر خوشبو لگانی چاہیے, احد کے میدان میں بھی جا کر مسواک کرنی چاہیے, داڑھی کی سنت بھی مبارک بلکہ واجب حکم کے درجے میں, سر کو ڈھانپنا بھی مبارک, لیکن اللہ کی راہ میں فاقے بھی تو کبھی یاد رکھیں, اپنے گھر کی قربانی بھی تو یاد رکھیں, 269 صحابہ کی جانوں کے نذرانے بھی تو یاد رکھیں, مقدس ترین حسنی انبیاء کے بعد صحابہ کی 269 کی جانیں قربان ہوئی, تب اللہ کا دین غالب ہوا جس کی تفیل آج میں اور آپ مسلمان.
آج اس انسانیت کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے، ان تک اللہ کا پیغام پہنچا کر ان کو اللہ سے جوڑنے کے لیے مجھے اور آپ کو کام کرنا ہے. یہ ہے سنت رسول، 23 برس کی سنت رسول، جس کو عمر نے چھوڑا تو آج عمر ذلت اور رسوائی میں پڑی ہے. صحابہ نے تھاما، اللہ نے دنیا کی امامت ان کے قدموں میں ڈالی. ہم نے دنیا کے پیچھے دوڑنے کی کوشش کی، اللہ نے دنیا کی امامت بھی چھین لی ہم سے اور دنیا بھی ہمیں نہیں مل سکی. یہ ہے 23 برس کا معاملہ. ہماری محنتیں اس کام میں لگی جس کام میں اللہ کے رسول کی محنتیں لگی، مال لگا، گھر والے لگے، صحابہ کرام لگے، نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ان تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. صرف ایک دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، پوری زندگی اپنے نبی سے تعلق قائم کر کے ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.